السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ صفحہ نمبر 7 آیت نمبر 45. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ایسے ہم آیت نمبر 45 پڑھ چکے تھے، لیکن ہم دوبارہ سے دیکھیں گے کیونکہ ہم اس دن مختصراً اس بات کو لے سکے تھے. آیت نمبر 45 کو دوبارہ سے دیکھ لیجیے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. واستعینوا اور مدد حاصل کرو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاة اور نماز کے، وانها اور بے شک وہ لکبیرۃ البتہ بڑی ہے، الا مگر علی اوپر، خاشعین خشوع کرنے والوں کے. اور مدد طلب کرو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے، اور بلا شبہ وہ بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں جو الفاظ ہیں اس کے بہت زیادہ وسیع معنی ہوتے ہیں. وستعین کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے، وستعین و استعانہ ہے، اور عربی میں ایکچولی یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے بہت ہی خاص معنی ہوتے ہیں. اون مدد طلب کرنے کو کہتے ہیں، کہ آپ کسی سے مدد مانگے، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوئی کام کر رہے تھے، آپ نے اس کے لیے کافی ایفرٹ لگایا، کافی آپ نے کوشش کی، اور آپ نے اس کے لیے تمام ساری جو چیزیں اس کے لیے ریکوائرڈ تھیں اس کام کے لیے، وہ سب آپ نے اپنی طرف سے جمع کی، سب کچھ کوشش کرنے کے بعد، لیکن وہ کام کے لیے آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے. اس کے لیے استعانہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت ہی اسپیشل لفظ ہے یہ، کہ آپ کسی سے مدد مانگے، اپنی ایفرٹ لگانے کے باوجود بھی آپ مدد مانگے، تو یہ استعانہ ہوتا ہے. تو یہاں پر اس لیے کہا گیا کہ وستعین، اور تم مدد چاہو، یعنی تم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہو اور اس کے بدلے، جو نیکیوں کے بدلے تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا، تو اس میں تم کو کس کی ضرورت ہے مدد کی؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کے بغیر تم یہ کام نہیں کر سکتے. تو تم مدد چاہو، اور اس کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد چاہنے کا پریکٹیکلی اگر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تو وہ ہے صبر، صبر اور نماز کے ذریعے سے. کیونکہ نماز میں انسان کیا کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ گفتگو کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ آدھا آدھا، نصف نصف تقسیم کر لیا ہے. تو جب تم نماز سے مدد حاصل کرو گے، نماز پڑھو گے، تو تمہیں دنیا کے ہر کام میں مدد ملتی چلی جائے گی، تمہارے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر ایک خود اعتمادی آ جائے گی، تمہارے اندر استقامت آ جائے گی. تو تم نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، کیونکہ یہ نماز جو ہے انسان کو اپنے ارادوں میں پختہ کر دیتی ہے، اپنے معاملات میں بہترین بنا دیتی ہے. یہ صفت اور یہ کوالٹی، یعنی نماز اور صبر کی جو کوالٹی ہے، دونوں مل کر انسان کو ایک دوسرا ہی انسان بنا دیتی ہے. اس لیے نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اب دیکھیں، صبر الگ الگ ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ صبر کی جو ڈیفینیشن بتائی ہے اسکالرز نے، کہ اپنے آپ کو روکے رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند کرنا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، یہاں تک کہ اس کام کو آپ چھوڑ دیں. اور جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ معاملات فرما رہا ہے، جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو اس پر صبر کرنا، اس پر کوئی، یعنی اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ گئی، تو اس پر ناراضی کا اظہار نہ کرنا کہ میں ہی مل گئی تھی اللہ تعالیٰ کو، مجھ پر ہی یہ مصیبت آنی تھی، اس طرح کی باتیں کرنا، تو یہ کیا ہوگا، یہ صبر کے اپوزٹ ہے ایکچولی. تو ہر معاملے میں صبر اگر آپ کرتے ہیں، اپنے آپ کو روک لینا، اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا، یہ صبر ہے ایکچولی. اور بعض اسکالرس نے جو ہے صبر کے معنی جو لیے ہیں، روزہ بھی مراد لیا ہے، کہ صبر سے مراد روزہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ روزے سے بھی صبر پیدا ہوتا ہے انسان کو. تو اب یہاں پر مصیبت اور پریشانی کی حالت میں صبر اور نماز کو ہم کو اپنا شعار بنانا ہے. یعنی جب بھی اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی ایسا کام ہو جائے جو ہمارے برداشت کے باہر ہے، تو ہم کیا کریں، فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، فوراً نماز کو لازم پکڑ لیں. کتنی بھی مصروفیت ہو، کچھ بھی ہو، ہم جیسی نماز کی طرف رجوع کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے، یقین جانیے یہ چیز آپ کو اپنے غم سے دور کر دے گی. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں خود فرمایا تھا. کہا جاتا ہے کہ ایک عورت جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، اور آپ کا گزر وہاں سے ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. وہ کہنے لگی، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت پیش نہیں آئی. وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی، لہٰذا اس نے ایسا جملہ کہا. جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لہٰذا وہ آپ کے دروازے پر آئی. وہاں کوئی دربان موجود نہیں تھا، یعنی کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں تھا اللہ کے رسول کے دروازے پر، اور وہ اندر جا کر کہنے لگی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا، میں صبر کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی کیا پتا چلتا ہے کہ صبر اول وقت میں کرنا چاہیے. الصبر بالصدمۃ الاولی، کہ صبر جو ہے صدمے کے بالکل شروع میں کرنا چاہیے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ صبر سے کام لو. تو اس سے ہم کو صبر کے بارے میں معلوم ہوا کہ صبر سے انسان کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور صبر کا بدلہ جنت کہا گیا ہے. اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ نماز سے. تو نماز مشکل تو ہے، لیکن کس کے لیے مشکل نہیں ہے؟ جو صبر سے کام لیتے ہیں. اور جو صبر سے کام نہیں لیتے ان کے لیے نماز ایک بہت بڑی چیز ہے. تو یہ نماز مشکل نہیں ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے، جو بھی حالات ان کو پیش آئے ہیں وہ ان کے رب کی طرف سے، اور وہ توقع کرتے ہیں کہ اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کا جو عطیہ ہے، اس کا جو تحفہ ہے، یعنی جو دنیا میں صبر کرنے کا تحفہ اور عطیہ ہے، وہ اس سے بہت بڑھ کر ہوگا. اس لیے پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کی مدد چاہتے ہیں. تم اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو پھر تم، یعنی تم کو اگر اللہ کی مدد چاہیے تو صبر کرو. اور وہ خود اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو بھی ہماری مدد فرما. تو اس سے معلوم ہے کہ نماز اللہ کی مدد لاتی ہے. یہ بہت مشکل ٹاسک ہے، لیکن مومنین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ صبر کیا ہے. تو جب ان سے پوچھا کہ صبر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مشکل میں آسانی کو تلاش کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا. اب پھر جو ہے یہ بڑی چیز ہے، لیکن جو مومن ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، خاشعین کے لیے بڑی چیز نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ صبر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. تو کیا چیز بڑی نہیں ہے؟ صبر کوئی بڑا کام نہیں ہے. صبر اگر آپ کر لیتے ہیں، صبر آپ دیکھیں کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے، ہمیشہ صبر نہیں کرنا پڑتا، لیکن صلات کیا ہے وہ ہمیشہ آپ کو پڑھنی پڑتی ہے. تو لہٰذا خاشعین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو صبر آپ کبھی کبھی جب کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ کر لیں صبر. اور نماز تو آپ کو ہر وقت پڑھنی ہے، ہر وقت کرتے رہنا ہے. تو خاشعین کیا ہے؟ کہ خاشعین جو ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ دراصل یہ کام کرتے ہیں. آگے کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 46. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی ان لوگوں کی، صبر کرنے والوں کی اور خاشعین کی ایک اور کوالٹی یہاں بتائی گئی ہے. الذین، جو لوگ، یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں، انہم، کے بے شک وہ ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں. یہ جو یظنون کا لفظ ہے، یہ حروف ازداد میں سے ہے. یعنی عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے، اتنی اس کے اندر گہرائی ہے کہ ایک ہی معنی کے کئی کئی الفاظ ہوتے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ کہ جو لغت الازداد کہا جاتا ہے اس کو، کہ اس کا اون اپوزٹ ہی اس کا معنی ہوتا ہے. تو عرب لائف کی وجہ سے یہ اس طرح سے معنی بنتے ہیں. کہ ڈیزرٹ کا معنی کیا ہے؟ جو صحرا کا معنی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. اسنیک کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ اسنیک کیا ہے؟ سانپ ایکچولی موت کی علامت ہوتا ہے. سانپ جس کو کاٹ لیا جاتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو اسنیک، اس کے لیے جو لفظ آیا ہے، جاننا اور ہئی کا لفظ آیا ہے. تو ایک ہی لفظ کے دو دو معنی بنتے ہیں یہاں پر عربی زبان میں بعض اوقات. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو یقین رکھتے ہیں، تو اب یہاں پر زن کے معنی کیا ہے؟ یقین کے معنی ہے. حالانکہ زن کے معنی گمان کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ اپوزٹ معنوں میں استعمال ہوا ہے، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں. حالانکہ ہم اردو میں جب کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ زن و گمان، ہے نا. تو ہم بعض اوقات اس کو اس کے اپوزٹ معنی میں لیتے ہیں کہ گمان رکھنا مطلب یقین نہ ہونا، لیکن یہاں پر اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اسی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے. تو اب سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایکچولی دیکھا جائے تو. میں اور آپ، ہم سب اگر دیکھیں تو ہم کو جو بھی نیکیوں پر جو چیز ابھارتی ہے، جو بات ابھارتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ ہم کو لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے. ہماری رب سے ملاقات ہونے والی ہے، اور یہ ملاقات کی وجہ سے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے رہیں گے، اور ہم کو اپنے تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا. لوٹ کر ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. تو اب یہ جو خیال اور یہ جو سوچ ہے، یہ جو یقین ہے کہ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو یہ چیز نے پھر کیا کر دیا؟ تمام مشکل کاموں کو ہمارے لیے آسان کر دیا. اب ہم اگر عبادات بھی کرتے ہیں، ہمیں نیند سے جاگ کر بھی عبادت کرنی پڑے، تو ہم کو کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم کو اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، اور ہمارا رب ہمارے اس کام سے خوش ہوگا، تو یہ ہماری عبادت آسان ہو گئی. اس وجہ سے جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت میں ہم لوگ صبر کرتے ہیں، اور اس مصیبت کو ہم آسانی سے سہ جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، اپنی زبان کو غیر ضروری الفاظ استعمال کرنے سے روکتے ہیں، اپنے دل کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں، کوئی بات نہیں، برداشت کر لو. کیوں؟ کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ کل ہم کو کس سے ملنا ہے؟ اپنے رب سے ملنا ہے، اور ہمارا رب ہم کو اس کا اجر دے گا. تو یہ جو یقین ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، ایکچولی یہ چیز انسان کو برے کاموں سے روک دیتا ہے، یہ یقین، اور نیکیوں پر ابھارتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اجر دینے والا ہے، انسان کے لیے ہر مشکل کام پھر آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ پھر اپنی جان دینے سے بھی وہ گریز نہیں کرتا، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کو یقین ہونا چاہیے. اور یہ یقین کن لوگوں کو آ سکتا ہے؟ جو نماز ادا کرتے ہیں، جو صبر سے کام لیتے ہیں. تو وہ نماز اسی لیے تو پڑھتے ہیں نا کیونکہ ان کو آخرت پر یقین ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے رب سے ہماری ملاقات ہونی ہے، اور وہاں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. تو یہ یقین انسان کو ہر مشکل کام آسان کر دیتا ہے. اور پھر یہ نماز ان کے لیے تو مشکل ہو سکتی ہے جو یقین نہیں رکھتے آخرت پر، لیکن جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے کام بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 47، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی، نعمت میری، اللتی، جو انعمتو، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وَأَنِّي، اور بے شک میں نے، فَضَّلْتُكُمْ، فضیلت دی تم کو، عَلَى الْعَالَمِينَ، اوپر جہاں والوں کے. اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تم کو جہان والوں پر. اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام عالم والوں پر فضیلت دی تھی، یعنی ان کے علم اور فضیلت کی دھاک پوری دنیا والوں پر بیٹھی ہوئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ان لوگوں نے کیا کیا؟ شکر ادا نہیں کیا. اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد الٹا وہ فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے. شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہ سر جھکانے کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن گئے، اور تقوی اختیار کرنے کی بجائے تکبر کرنے لگے. اور انہوں نے تکبر کر کے یہ سمجھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو چوزن پیپل ہیں، ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں انبیاء کی اولاد میں سے، لہٰذا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں عذاب نہیں ہوگا. اور یہ ایکچولی ان کے عقیدے کی غلطی تھی، یہ ان کے عقیدے کی خرابی تھی. اور یہیں سے عقیدہ بگڑتا ہے کہ کچھ چیزوں کا سہارا لے لینا جس کا ہمارے دین میں کوئی تصور نہیں ہے. تو اسی سے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ان کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہو گیا تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں تو اس لیے وہ اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھنے لگے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں جو فیور دے رہا ہوں، یا میں نے جو تم کو فضیلت دی تھی، تو تمہاری اپنی ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں تھی، یہ میں نے تم کو فضیلت دی تھی، لہٰذا تم کو میرا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. لیکن تم الٹا گمان کر بیٹھے، اور تم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو اس فضیلت کا حقدار سمجھ لیا، اور شکر گزاری کی بجائے الٹا تکبر میں مبتلا ہو گئے، تقوی اختیار نہیں کیا. تو اب کیا ہوا؟ ان کے اندر دھیرے دھیرے پھر برائیاں آنی شروع ہو گئیں. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر اوپر ہی پہلے رکو میں ہم نے پڑھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اور یہاں پر دوبارہ پھر پڑھا اے بنی اسرائیل. تو بار بار بنی اسرائیل کو، یعنی اولاد یعقوب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کتنی ڈرا دینے والی بات ہے نا یہ. آپ خود سوچیں کہ اگر یہاں پر قرآن میں ایسے ہی ہمارا ذکر ہوتا، ہمارا نام ہوتا، تو ہم کیا سوچتے؟ ہم کو تو منہ چھپانا پڑتا نا کہ ہمارا نام لے کر مخاطب کیا گیا کہ اے امت مسلمہ، اے امت محمدیہ، تم جو ہے زبردستی یہ گمان کر بیٹھے، غلط عقیدے کی طرف چلے گئے، تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، یعنی آپ سسم پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، ادروائز ہماری تمام برائیوں سے بیان ہوتی. تو اب آپ بتائیں کہ کیا یہی عقیدہ آج ہم مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا؟ کہ ایک تو ہم عملی طور پر آج ہم خود اپنی زندگی میں بنی اسرائیل کی طرح کفر کرنے لگے، نماز نہ پڑھ کر، شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج کی پابندی کر کے، خواہشات کی پیروی کر کے، اپنے نفس کو ہم نے اپنا نعوذ باللہ خدا بنا لیا، زمانے اور معاشرے کے ڈر سے ہم لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے ہم جو ہے ہم نے دین کو بدل ڈالا. اور پھر جیسے جیسے اہل کتاب کے جرائم تھے، وہ سیم جرائم آج ہمارے اندر پیدا ہو گئے. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے تھے، لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے تھے لیکن اپنے آپ پر اپلائی نہیں کرتے تھے. وہ خود کہتے تھے کہ تم کرو، تم صحیح بات ہے، تم مسلمان ہو، یہ دین صحیح ہے، لیکن ہم نہیں مانیں گے. اور خود دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، اور خود گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. پھر جب وہ اللہ کے رسول کو پہچان چکے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی تصدیق نہیں کی، صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عہد ان سے لیے تھے، وہ عہد کو توڑتے تھے، اللہ کی آیت کو تھوڑی سی قیمت پر بیچتے تھے، حق اور باطن میں ملاوٹ کر دی تھی تاکہ لوگ حق کو نہ پہچان سکیں. تو یہ جو ان کے جرائم تھے، سیم جرائم، سیم پرابلمز آج ہمارے امت محمدیہ میں ہیں. اور وہی اس سے ملتے جلتے رسم و رواج آج ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں جو جو کچھ اہل کتاب میں تھا. آج آپ دیکھیں کہ کیا ہم نہیں کہتے کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں, ہم تو امت محمدیہ ہیں, ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ بس یہ محمد ہمارے سفارشی ہیں. تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے. یہ سوچ رکھنا کہ امت محمدیہ تو بخشائے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے محمد کی پھوپی صفیہ اور اے محمد کی بیٹی فاطمہ, تمہیں جو کچھ آج دنیا میں مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو, کل آخرت میں تم مجھ سے کچھ نہ مانگ سکو گی نہ میں وہاں تمہاری کوئی مدد کر سکوں گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونا بھی کوئی کام میں نہیں آئے گا. اور آج آپ دیکھیں کہ آج ہماری یہی سوچ ہے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں. تو جو اگلی آیت میں جو کہا گیا نا کہ کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی, اگلی آیت میں آ رہا ہے, تو آج ہم امت محمد میں بھی سیم وہی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کروائیں گے, جنت ہمارے لیے پکی ہے, ہم کو یہ خوش فہمیاں لے ڈوبی اور جنت حاصل کرنے کے سستے نسخے ہم لوگوں نے ایجاد کر لیے کہ یہ فلاں وظیفہ کر لو اس سے جنت مل جائے گی, فلاں کام 1,00,000 مرتبہ یہ آگے میسج آگے فارورڈ کر دو واٹس ایپ پہ یا آپ آگے اس کو میسج کر دیں آپ کو جنت مل جائے گی, ایسے سستے نسخے ہم نے ایجاد کر لیے. تو اس سے جنت نہیں ملنے والی. جنت میں جانے کے لیے آپ کو بہت محنت جد و جہد اور تگ و دو کرنی پڑے گی. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے آگے آیت نمبر 48 میں, وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. بہت قابل غور آیت ہے یہ. وَاتَّقُوا اور تم ڈرو, یومن اس دن سے, لا تجزی نہیں بدلہ بنے گی, نہیں جزا بنے گی. کیا جزا نہیں بنے گی؟ نفسن کوئی جان, ان نفسن کسی جان سے, شیئن کچھ بھی, ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی, منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش, ولا اور نہ یوخذ لیا جائے گا, منہا اس سے عدلن کوئی بدلہ, ولا ہم اور نہ وہ یونسرون مدد کیے جائیں گے. اب آپ دیکھنے کتنا واضح انداز میں بتا دیا گیا, اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں فائدہ دے گی کوئی جان کسی جان کو, کچھ اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش, اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ, اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. یعنی جو چیزیں ہو سکتی ہیں جو ایک دوسرے کے کام آ سکتی تھیں وہ سب کی سب یہاں پر اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی عقیدے کی خرابی تھی کہ ہم اللہ کے چاہیے تھے لہٰذا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. تو ان کو بتا دیا گیا کہ نہیں, یہ خوش فہمیوں میں مت رہنا, تم انبیاء کی اولاد ہو تو لہٰذا تمہیں آگ نہیں چھوئے گی. یہاں پر یہ کرائیٹیریا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کرائیٹیریا ہے ہی نہیں کسی کو بخشنے کا اور کسی کو سزا دینے کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تو بالکل انصاف ہوگا, وہاں تو جو نیک عمل لے کر آئے گا وہ بخش دیا جائے گا اور جو برے عمل لے کر آئے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی. انصاف ہوگا وہاں پر, ظلم نہیں ہوگا. تو اس سے سفارش پر تکیہ کرنا, یعنی سفارش پر بھروسہ کرنا, یہ سفارش پر سہارا رکھنا, یہ صرف بے وقوفی ہے, نادانی ہے. تو ان کے اسی غلط عقیدے کی, غلط سوچ کی یہاں پر تردید کی گئی, یعنی ان کا جواب دیا گیا کہ تم جو سوچتے ہو یہ بالکل غلط بات ہے. عذاب سے بچاؤ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف نیک اعمال ہیں. اور یہ جو چار صورتیں یہاں بتائی گئی ہیں وہ تمہارے کام نہیں آئیں گی عذاب سے بچنے کی. یعنی نہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہوگا, نہ کسی کی سفارش کام آئے گی, نہ وہ فدیہ دے کر چھوٹ سکے گا, اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں اس کا کوئی وہاں پر مددگار ہوگا. لہٰذا اچھی طرح سوچ لو کہ صرف انبیاء کی اولاد ہونے کی بنا پر تم سزا سے نہیں بچ سکو گے. اب آپ سوچ لیں ہم کیسے تکیہ کیے بیٹھے ہیں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم تو امت محمدیہ ہیں, ہم تو بخشے بخشائے ہیں, تو وہاں تو نہ کوئی سفارش ہوگی, نہ شفاعت ہوگی, اور نہ ہی کوئی کسی کا بدلہ بنے گا, کوئی نفس بھی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا. انسان چاہے گا کہ اپنی اولاد کو دے دے اور چھوٹ جائے. قرآن میں ملتا ہے ومن فی الارض جمیعا, کہ جو کچھ پورا زمین میں ہے وہ سب کچھ دے دے اور چھوٹ جائے, اور جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے. تو سفارش یہاں پر سفارش بھی کام میں نہیں آئے گی. جو کچھ اس کے پاس ہوگا کچھ ہوگا ہی نہیں پہلی بات. تو اگر ہوگا بھی کچھ, اگر اللہ تعالیٰ دے بھی دے اختیار کی تھی کہ پوری زمین کی جائیدادیں تم لے لو, تو وہ پوری کی پوری زمین سب کچھ دے کر, جو خزانے ہوں گے زمین کے, وہ دے کر بھی چھوٹ نہیں سکے گا وہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے مل الارض ذهبا ولو افتدى به, کہ اگر تم زمین برابر سونا بھی لا لو اور فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اب آپ سوچیں کہ زمین برابر سونا بھی دے دیا جائے گا تو بھی اس کے بدلے چھوٹ نہیں سکے گا, تو آپ بتائیں کیسے انسان چھوٹ سکتا ہے وہاں پر. اور اگر کچھ کام آئے گا تو کیا کام آئے گا؟ ہمارے نیک اعمال. اور سفارش کی اجازت ہوگی لیکن کس کو ہوگی؟ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا, جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ اچھا ٹھیک ہے تم سفارش کرو اور فلاں کے لیے سفارش کرو. تو آپ بتائیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو سفارش کی اجازت دے سکتا ہے؟ پھر گناہگاروں کو دے گا کہ جو دنیا میں کہتے رہے کہ اچھا خوب گناہ کر لو، انجوائے کر لو زندگی، بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اور پھر ان کو کہے گا اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے تم دنیا میں زندگی تو خوب انجوائے کر کے آئے، اب تمہیں آخرت میں بھی آرام ہی آرام ہے، ایسے ہو سکتا ہے؟ بھلا آپ خود سوچیں، نہیں نا. تو لہٰذا نہ وہاں پر کوئی پیسہ کام آئے گا، نہ سونا کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. اگر انسان اولاد کو فدیے میں دے دے تو تب بھی وہ چھوٹ نہیں سکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام امیدیں یہاں پر منقطع کر دی ہیں کہ جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ چیزیں تم کو نفع دیں گی، بالکل نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا اگر کوئی چیز تمہیں نفع دے سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خالص بندگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، یہ صالح اعمال ہی وہاں پر کام آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز کام میں نہیں آئے گی. تو بہرحال ان تمام آیات سے جو بات ہمیں سیکھنے کو ملی، جو عمل بالآیات ہے، جو تین پوائنٹ ہم کو ملتے ہیں، کہ آپ کا جو آج کا دن گزرا اس میں غور و فکر کریے، اور جو جو نعمتیں آپ کو آج کے دن اللہ تعالیٰ نے نوازی کہ آپ نے سکون کا سانس لیا، امن و امان میں زندگی گزاری، تو آپ پر شکر واجب ہو گیا، یعنی آپ کو شکر ادا ہی کرنا ہے. تو آج کے دن جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایہ فرحبون، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں فرمایا کہ میری انعامات کو تم یاد کرو، میرے عہد کو پورا کرو. تو آپ دیکھیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کن کن انعامات سے نوازا، ہمیں گھر بیٹھے اسلام کی نعمت سے نوازا، ماؤں کی گود سے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، پھر الحمدللہ ہم امن و امان میں ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، پھر ہمیں کھانے پینے کے لیے، سانس لینے کے لیے فضا الحمدللہ اچھی فضا میسر ہے. تو آج صبح سے لے کر رات تک ہم کو کیا کیا نعمتیں ملی، اور جو اسلام کی نعمت ہے وہ سب سے الگ، تو اس پر ہمارے طرف سے شکر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور یہ بھی آپ سوچیں کہ شکر ادا کیسے کیا جائے گا؟ شکر ادا اس وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اسی کی راہ میں استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ ہے کہ نماز با جماعت کا اہتمام، احرص اليوم على التبكير الصلاة الجماعة، کہ آپ کو حرص ہونی چاہیے، آپ کو شوق ہونا چاہیے. اب یہاں پر ہم خواتین ہیں چونکہ، لیکن ایکچولی ہم اپنے بچوں کے اندر وہ شوق پیدا کریں، اپنے بچے، اپنے گھر والے. اب اگر اللہ نہ کرے ہسبینڈ جو ہے با جماعت نماز کی پابند نہیں ہے، تو آپ حکمت اور محبت سے ان کے اندر با جماعت نماز کا شوق پیدا کریں گی، اپنے بچوں کے اندر با جماعت نماز کا شوق پیدا کریں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل یاد دلائیں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم، اس کی تعظیم کہا کیا ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے. اور ورکو مار راکین کا لفظ آیا تھا نا کہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو، تو یہ با جماعت نماز کی پابندی کا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر با جماعت نماز کا حکم دیا ہے، اکیلے تنہا گھر میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. تو اکیلے تنہا نماز کی ویسی فضیلت نہیں ہے جیسے کہ با جماعت نماز کی ہے. آپ کو یاد ہوگا اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو با جماعت نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. یہاں نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں کہا تھا آپ نے، بلکہ با جماعت نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کہا تھا، اسپیشلی جمعہ کی نماز کے لیے کہا تھا آپ نے. پھر تیسرا پوائنٹ ہے کہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو یہاں پر ایکچولی ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں اور ہم دیکھیں کہ کیا میں جب دوسروں کو کہتی ہوں تو کیا میں وہ خود اس پر عمل کرتی ہوں. تو ایکچولی بہت سارے لوگ یہ ڈر کی وجہ سے دین کی طرف نہیں آتے کہ اچھا اب بولنا پڑے گا تو خود عمل بھی کرنا پڑے گا، لہٰذا اس سے اچھا ہے کہ نہ سیکھو نہ سکھاؤ، اپنے آپ بس چپ چاپ بیٹھے رہو. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. اور بحیثیت مسلمان تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا. تو لوگوں کو نیکی کی طرف تو بلانا ہے، لیکن خود بھی نیکی کا کام کرنا ہے، اپنے آپ کو نہیں بھولنا ہے. تو یہ تین ہم کو عملی پوائنٹ ملتے ہیں. پھر جو انسٹرکشن سے توجیحات ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ اتباع کرنی ہے ہم کو، دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اتباع کرنی ہے رسول کی. اور یہ دین کی تعلیم حاصل کرنے سے، اتباع کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شرح صدر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور دنیا کے لیے سینہ ہمارا تنگ ہو جاتا ہے اور آخرت کے لیے سینہ کھل جاتا ہے. سبحان اللہ، اتنی بڑی دولت حاصل ہوتی ہے. فمن تبع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اگر ہم اتباع کرتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں شرح صدر پیدا ہوتا ہے اور ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اور آخرت کے لیے سینہ کھل جاتا ہے، اور دنیا کے لیے دل میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے. دنیا کی طرف انسان بہت جھکتا نہیں ہے، بہت حریص نہیں ہوتا ہے دنیا کا، بلکہ اس کو ساری فکر کس کی ہوتی ہے؟ آخرت کی. دوسرا جو انسٹرکشن ہے کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ ہم جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں تو دنیا حاصل کرنے کے لیے نہ کریں. جو بھی اللہ کے دین کا کام کرنا ہے اس کے بدلے ہم کو دنیا میں نہ کسی کے شکریہ کی توقع ہونا چاہیے, نہ کوئی مال و دولت کی, نہ کوئی شہرت کی, نہ جاہ و عظمت کی, نہ کوئی عہدے کی. ہم جب دین کا علم پھیلا رہے ہیں تو ہم کو اس کے بدلے میں صرف کس کی رضامندی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. دنیا کی کوئی چیز ہم کو نہیں چاہیے اس کے بدلے میں. یعنی مطائل حیات دنیا, یعنی دنیا کے فائدوں کے لیے ہم یہ دین کا کام نہ کریں. یہ کام ہم کس لیے کریں؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر. اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ صبر اور نماز جو ہے وہ زندگی کی مشکلات کو آسان کر دیتی ہیں. سبحان اللہ, بہت ہی پیارا جملہ یہ کہ صبر اور نماز دنیا کی مشکلات کو آسان کر دیتی ہیں. تو آپ دیکھیں ہم تو نماز سے دور بھاگتے ہیں نا مشکلات میں, تو نماز کی طرف رجوع کریں. تو یہ اس میں ہمارے لیے بہت سبق تھا. یہ جو آج کی آیت تھی, جو صفحہ نمبر 7 کی آیت تھی, اس میں ہمارے لیے بہت سارے معنی پوشیدہ تھے. اگر ہم چاہیں تو اور مزید ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے اگر ہم اس میں ڈیٹیل میں بات کریں, لیکن میں نہیں چاہتی ہوں کہ بہت زیادہ دیر تک سننے سے آپ لوگ پیچھے نہ ہٹ جائیں کہ اچھا بہت لمبے لمبے لیکچرز آ رہے ہیں کیسے ہم سنیں. لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن کو جب ہم سمجھنے کے لیے ہم آ ہی گئے ہیں اس راہ کی طرف, تو تھوڑا سا ہم تھوڑا وقت زیادہ دے دیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اگر ہم اس قرآن کو اچھی طرح سمجھ گئے, ان آیات کی تفسیر ہمارے دل اور ذہن میں بیٹھ گئی, یقین جانیے ہماری زندگی بدل جاتی ہے. سوچ, ہمارا نقطۂ نظر, ہمارے سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا رخ کسی اور ہی راستے پر ڈال دیتا ہے ماشاءاللہ, جو سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. یعنی ہماری تمام پھر خواہشات, تمنائیں, ہماری آرزوئیں سب کس طرف مڑ جاتی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف مڑ جاتی ہیں, اور ہم وہ اس راستے پر چلتے ہوئے سیدھا جنت تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو اگر ہم تفسیر جب پڑھتے ہیں, سنتے ہیں یا کرتے ہیں, تو تفسیر کی وجہ سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اصل میں قرآن ہمارا ساتھی بن جاتا ہے, قرآن کے ساتھ سفر اتنا انہیں زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے. تو قرآن سب سے بہترین ساتھی ہے. تو یہ سفر ہمارا کبھی ختم نہ ہو, قرآن ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے, ہم اس کے معنی, اس کی تفسیر, اس کے ترجمے میں ہم مگن رہیں, اور اسی طرح سے ہماری زندگی کی آخری سانس تک یہ قرآن ہمارے ساتھ رہے, اور یہ سفر ہمارا قرآن کے ساتھ ہی تمام ہو, تاکہ یہ قرآن قبر میں بھی ہمارے ساتھ آئے, کام آئے. یہ قرآن ہمارے لیے آخرت میں گواہی دینے والا بنے ہمارے حق میں, اور ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.